أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وشرفه على سائر الحيوان بالنطق والبيان، والصلاة والسلام على سيد الأنام سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما على بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم والفرقان المجيد: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صلوات میں ہر سال کی طرح آج پھر یہ محسوس کر رہا ہوں کہ جیسے جیسے تقاریر کے ایام، میری تقاریر کے ایام اختتام کو پہنچتے ہیں، سوالات کے پرچے بڑھتے چلے جاتے ہیں. ابتدائی تقاریر میں مجھے خود اپنی جانب سے مسائل کا تذکرہ کرنا پڑتا ہے، اور آخری تقاریر میں یہ نوبت نہیں آتی کہ میں اپنی جانب سے کچھ مسئلے بیان کروں. سوالات اس قدر زیادہ ہوتے ہیں کہ انہی کو آپ کے سامنے مجھے پیش کرنا پڑتا ہے، اور جیسا میں بارہا کہہ چکا ہوں کہ یہاں آنے والے سوالات کو میں ہمیشہ ترجیح دیتا ہوں، اس لیے انہی سوالات کو آپ کے سامنے سب سے پہلے پیش کیا جا رہا ہے. اگرچہ اس میں سے کچھ سوالات ایسے ہیں جن کے جوابات بارہا یہاں دیے گئے ہیں، لہذا زیادہ تفصیل کے ساتھ ان سوالوں کے جواب آپ کے سامنے پیش نہیں کریں گے، مختصر طور پر یہ جوابات آپ کے سامنے آئیں گے. پہلا سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ میں آیت اللہ خوئے کا مقلد ہوں، اور آیت اللہ سیستانی کے حکم سے آغائے خوئے کے مسائل پر باقی ہوں. یہ جو جملہ انہوں نے لکھا یہ بہت اہم ہے، اس لیے کہ آیت اللہ سیستانی کا نظریہ یہ ہے کہ اگر آپ مرنے والے مجتہد کو عالم سمجھتے ہیں تو ان کے پتے پر آپ کے لیے باقی رہنا لازمی ہے. لہذا وہ افراد کے جو آیت اللہ خوئی کی تقلید کر چکے ہیں، آیت اللہ خمینی کی تقلید کر چکے ہیں، آیت اللہ گلپیگانی، آیت اللہ روحانی کی تقلید کر چکے ہیں، اب آیت اللہ سیستانی کی تقلید کر رہے ہیں، تو آیت اللہ سیستانی کا ان کے متعلق حکم یہ ہے کہ آپ مرنے والے کو اگر عالم سمجھ رہے ہیں تو انہی کے مسائل پر آپ کے لیے باقی رہنا ضروری ہے. اور اسی وجہ سے بہت سارے صاحبان ایمان اگرچہ آیت اللہ سیستانی کی تقلید کر رہے ہیں مگر اس کے باوجود وہ آغائے خوئی کے مسائل پر عمل کرتے ہیں، اس لیے کہ آیت اللہ سیستانی کا فتویٰ ہی اسی طرح سے ہے کہ مرنے والے کو عالم سمجھتے ہیں تو مرنے والے کے مسائل پر باقی رہیے. البتہ خمس آغائے خوئی کے وکیل کو نہیں دیا جائے گا، آغائے خمینی کے وکیل کو نہیں دیا جائے گا، آیت اللہ گلپیگانی کے وکیل کو نہیں دیا جائے گا، آغائے روحانی کے وکیل کو نہیں دیا جائے گا. خمس زندہ مجتہد کے وکیل کو دیا جاتا ہے، یعنی آیت اللہ خامنائی یا آیت اللہ سیستانی جس کی آپ تقلید کرتے ہیں اس کے وکیل کو خمس دیا جائے گا. جہاں تک مسائل پر عمل کرنے کا تعلق ہے تو وہ مرنے والے مجتہد کے مسائل پر عمل کرنا لازمی ہے. لہذا یہ پہلا جملہ اس وضاحت کے ساتھ لکھا گیا کہ وہ آغائے سیستانی کی تقلید کے باوجود وہ آغائے خوئی کے مسائل پر باقی ہیں. اب اس کے بعد ان کا سوال یہ ہے کہ بینک الحبیب کے ماہانہ سرٹیفکیٹ خرید سکتے ہیں یا نہیں, اور جب اس کا منافع حاصل ہو تو کیا کوئی رقم الگ نکالنی ہے, جبکہ اس کا منافع ہر مہینے اکاؤنٹ میں کریڈٹ ہو جاتا ہے. آپ نے سوال فقط بینک الحبیب کے حوالے سے کیا ہے, لہٰذا ہم جواب بھی فقط الحبیب کے حوالے سے دیں گے. الحبیب یا الحبیب جیسی دوسری بینکیں جو مسلمان پرائیویٹ پارٹی ہیں, پرائیویٹ پارٹی کی بینک ہے یہ, اس کا حکومت میں کوئی عمل دخل نہیں ہے, نہ حکومت کا کوئی عمل دخل ہے نہ نان مسلم کا کوئی عمل دخل ہے, مسلمان پرائیویٹ پارٹی کی بینک ہے. اس بینک کے اگر سرٹیفکیٹ خریدے جائیں اور اس بینک کے جیسے جتنے دوسرے بینک ہیں ان بینکوں کے اگر سرٹیفکیٹ خریدے جائیں تو اس سلسلے میں آیت اللہ سیستانی کا بھی اور آیت اللہ خوئی کا بھی, دونوں مجتہدین کا یہ نظریہ ہے کہ جو منافع آپ کو ملے گا وہ سارا کا سارا منافع آپ کا ہوگا, اس میں ایک پیسہ بھی کسی غریب کو دینے کی ضرورت نہیں ہے. البتہ رمضان کا مہینہ ہے, کچھ تو رحم کریں, یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں, مجتہد کا فتویٰ نہ سمجھے گا اس کو. تو اب مجتہد کا فتویٰ تو یہی ہے کہ سارا کا سارا منافع آپ خود رکھ سکتے ہیں, غریب کو دینے کی ضرورت نہیں ہے. لہذا اگر یہ منافع ہر مہینے آپ کے اکاؤنٹ میں کریڈٹ ہو رہا ہے تب بھی یہی مسئلہ ہے کہ سارا منافع آپ استعمال کر سکتے ہیں, اور چھ مہینے کے بعد اگر یہ منافع آپ کے اکاؤنٹ میں کریڈٹ ہو رہا ہے تب بھی یہی مسئلہ ہے کہ سارا منافع آپ استعمال کر سکتے ہیں. تو مسلمان پرائیویٹ بینک کا مجتہدین کا فتویٰ یہ بنے گا کہ سارا منافع آپ کو استعمال کرنے کی اجازت ہے, ایک شرط کے ساتھ. دونوں مجتہدین نے الگ الگ شرط لگائی ہے مگر ایک ایک شرط لگائی ہے. آیت اللہ خوئی فرماتے ہیں کہ اگر انہوں نے کوئی منافع نہ دیا تو آپ کسی طرح کی کوئی ڈیمانڈ نہیں کریں گے, کوئی مطالبہ نہیں کریں گے. اور آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ جب آپ اکاؤنٹ کھلوانے کے لیے جائیں تو اپنی طرف سے کوئی کنڈیشن نہ لگائیں کہ مجھے اتنے پرسنٹ منافع چاہیے یا اتنا منافع مجھے دینا ہوگا بینک والوں کو, اپنی طرف سے اگر ایسی کوئی کنڈیشن نہ لگائیں, جیسے کہ عام طور پر جتنے بھی اکاؤنٹ کھولنے والے ہوتے ہیں وہ اس طرح کی کوئی کنڈیشن نہیں لگاتے ہیں. اس اعتبار سے اب جو منافع ملے گا تو وہ منافع آپ کے لیے استعمال کرنا مکمل جائز ہے. دوسرے بینکوں کے حوالے سے چونکہ بارہا یا مسائل بیان ہو چکے ہیں, لہٰذا حکومتی بینکوں اور نان مسلم بینکوں کے حوالے سے میں بات کو دوبارہ دوہرا نہیں رہا. دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر آنکھیں بند کر کے نماز زیادہ خضوع و خشوع کر کے پڑھیں تو آنکھیں بند کر کے نماز پڑھیں تو زیادہ خشوع و خضوع پیدا ہو رہا ہو, تو اس صورت میں آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا صحیح ہوگا یا نہیں؟ جی ہاں, پھر بھی آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا صحیح ہوگا مگر آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا مکروہ ہے. خضوع و خشوع کا بہتر طریقہ خود اسلام نے بتایا ہے, اور وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ سجدگاہ کی طرف نگاہ کریں اور سجدگاہ کی طرف نگاہ کر کے ساری نماز پڑھیے. نماز کا ترجمہ آپ یاد کر لیجئے, جو جملہ جو آیت آپ نماز کے اندر پڑھتے چلے جا رہے ہیں اس آیت کا ترجمہ دل میں دہراتے چلے جائیے. تو خضوع و خشوع کے یہ دو بہترین طریقے ہیں, نمبر ایک سجدگاہ کی طرف اپنی نگاہ کریں اور جو آیت آتی جا رہی ہے اس کا دل میں ترجمہ کرتے چلے جائیے, یہ بہترین طریقے ہیں خضوع و خشوع کے. ہو سکتا ہے کہ ابتدائی طور پر آنکھیں بند کرنے سے آپ کو ایسا محسوس ہو کہ آپ زیادہ خضوع و خشوع کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں, مگر یہ فقط ابتدائی طور پر ہوگا, پھر چند دنوں کے بعد جب آپ کی آنکھیں بند ہوں گی تو آپ کو عجیب عجیب منظر نظر آئیں گے اور وہ سارا خضوع و خشوع غائب ہو جائے گا. یعنی اسلام نے اگر اس کو مکروہ رکھا ہے تو ضرور اس کے پیچھے کوئی فلسفی ہے. ابتدائی طور پر یہ شیطان کا طریقہ کار ہوتا ہے کہ پہلے اچھا عمل انجام دلواتا ہے, مسجد میں پکڑ کے لائے گا, مجلس میں پکڑ کے لائے گا, پھر اس کے بعد ایسے گھڑے میں پھینکے گا کہ انسان کا حشر و نشر پتہ نہیں چلے گا. تو یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھیں تو زیادہ خضوع و خشوع ہے, مگر نہیں, اس کو مکروہ سمجھا گیا. لہذا جو اسلام نے طریقہ بتایا وہ طریقہ اختیار کیجئے, وہ زیادہ فائدہ مند ہوگا. اس کے بعد نماز جمعہ کے حوالے سے سوال ہے کہ نماز جمعہ میں اگر دونوں خطبے نہ سنے جائیں اور دوسرے خطبے میں پہنچا جائے عربی والے میں, تو کیا اس صورت میں بھی ظہر کی نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے یا دونوں خطبے سننا ضروری ہے؟ آیت اللہ خوئی کے حوالے سے تو مجھے اس کا جواب معلوم ہے, باقی مجتہدین کے حوالے سے مجھے جواب چیک کرنا پڑے گا. تو آیت اللہ خوئی کے حوالے سے میں جواب دے دیتا ہوں. کہ ایسا کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ نماز جمعہ کے دونوں خطبے سنیں تبھی جا کے ظہر آپ پر ثابت ہوگی، نہیں ایسا کوئی مسئلہ نہیں. آپ ٹھیک اس وقت پہنچے جب نماز جمعہ شروع ہو رہی ہے اور آپ نے نماز جمعہ میں شرکت کر لی تو ظہر آپ سے ثابت ہو جائے گی، پھر ظہر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. لہذا پہلا خطبہ بھی چھوٹ جائے دوسرا خطبہ بھی چھوٹ جائے تب بھی آیت اللہ خوئی کے یہاں ظہر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، نماز جمعہ کافی ہو جائے گی. ایک مرتبہ صلوات پڑھی محمد والے. اس کے بعد سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ ولی فقیہ سے کیا مراد ہے، کیا یہ نظریہ درست ہے؟ جی ہاں بالکل درست ہے یہ نظریہ. اور یعنی میری بساط کیا ہے، میری حیثیت کیا ہے جو میں اس طرح کا جواب بھی دوں کہ یہ بالکل درست نظریہ ہے؟ میں تو فقط مجتہدین کے نظریات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. ہمارے سارے مجتہدین، سارے کے سارے مجتہدین ولی فقیہ کے نظریے کے حامل ہیں، وہ اس نظریے کو مانتے ہیں، قبول کرتے ہیں کہ ولی کے پاس، فقیہ کے پاس ولایت ہوتی ہے. ہمارا کوئی مجتہد ایسا نہیں ہے جو فقیہ کی ولایت کا قائل نہ ہو. ہر مجتہد، ہر فقیہ ولایت کا قائل ہے. ولایت کا مطلب اختیارات. فقیہ کے کیا کیا اختیارات ہوتے ہیں؟ ایک تو ہوگا امام کے اختیارات، وہ تو سپرلیٹیو ڈگری کے اختیارات ہیں امام کے. اس کے بعد امام کی غیبت کے زمانے میں نائب امام کے اختیارات. ہمارا کوئی بھی مجتہد ایسا نہیں ہے جو یہ کہتا ہو کہ فقیہ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. سارے مجتہدین اس بات کے قائل ہیں کہ فقیہ کے پاس اختیارات ہوتے ہیں. البتہ خود جیسے نماز کے مسائل میں مجتہدین میں اختلاف ہوتا ہے، جیسے روزوں کے مسائل میں مجتہدین میں اختلاف ہوتا ہے، جیسے حج کے مسائل میں مجتہدین میں اختلاف ہوتا ہے، خمس کے مسائل میں اختلاف ہوتا ہے، زکات کے مسائل میں اختلاف ہوتا ہے، آپ کسی بھی چیپٹر کو لے لیجئے، ہر چیپٹر میں مجتہدین کے درمیان کچھ نہ کچھ اختلاف موجود ہوگا. کچھ اختلاف ہوگا تو لوگ اسے مجتہد کہیں گے، یعنی یہ نہیں کہہ رہا کہ اختلاف کر وہ مجتہد ضرور اختلاف کرے، نہیں، اپنا نظریہ پیش کرے گا، اپنی تحقیق اور اپنے ریسرچ پیش کرے گا، تب جا کے وہ مجتہد کہلائے گا. لہذا ہر چیپٹر میں کچھ نہ کچھ اختلافات موجود ہوتے ہیں. تو جس طرح سے اسلام کے ہر چیپٹر میں کچھ نہ کچھ اختلاف موجود ہوتے ہیں، اسی طرح سے فقیہ کے پاس کتنے اختیارات ہیں، اس میں بھی سارے مجتہدین میں کچھ نہ کچھ اختلاف ہے. یعنی تقریباً قریب 90% مجتہدین کچھ نہ کچھ اختلافات فقیہ کے اختیارات کے بارے میں رکھتے ہیں. اب کوئی مجتہد کہتا ہے کہ فقیہ کے بعد مجتہد کے پاس بہت زیادہ اختیارات ہیں، کوئی مجتہد کہتا ہے کہ نہیں اتنے اختیارات نہیں، کم اختیارات ہیں. تو خلاصہ یہ کہ یہ والا مسئلہ تمام مجتہدین کے نزدیک ثابت شدہ ہے اور درست ہے. تمام مجتہدین یہ سمجھتے ہیں کہ فقیہ کے پاس اختیارات ہوتے ہیں. کتنے اختیارات ہوتے ہیں اس میں اختلاف ہے. اور جب میں نے آپ کے سامنے گزارش کر دی کہ مسئلہ ہمارے یہاں تمام فقہا کے درمیان اتفاقی مسئلہ ہے، تو اب ولی فقیہ کا مسئلہ مطلب بھی آپ کے سامنے واضح ہو گیا کہ ہر فقیہ کے پاس کچھ نہ کچھ اختیارات ہیں. یہ جو اختیارات فقیہ کے پاس ہوتے ہیں، مجتہد کے پاس ہوتے ہیں، اسے کہتے ہیں ولایت فقیہ. یعنی مجتہد کے اختیارات، مجتہد کے ولایت، اسے ولایت فقیہ کہا جاتا ہے. اب ہر ایک کا اپنا اپنا نظریہ ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس منزل تک پہنچنے والے افراد ہی اس کو بہتر طور پر سمجھتے ہیں اور بیان کر سکتے ہیں. ہم تو ایک طالب علم کی حیثیت سے فقط علماء اور فقہا کے جو نظریات ہوتے ہیں، فتاوا ہوتے ہیں، وہ آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں. ان کا دوسرا سوال یہ ہے، جو رقم جہیز کے لیے جمع کی جاتی ہے کیا اس پر خمس ہوتا ہے؟ جی ہاں، اگر رقم جمع کی جائے گی تو رقم پر خمس ہوگا. لیکن اگر جہیز کے لیے رقم کے بجائے آپ سامان جمع کر لیں، کپڑے جمع کر لیں، فرنیچر جمع کر لیں، زیورات جمع کر لیں، جو جہیز کے لیے سامان ضروری ہوتا ہے وہ سامان جمع کر لیں، تو سامان پر خمس نہیں ہوگا، بشرطے کہ آپ کے پاس استطاعت نہ ہو. ایک سال میں یا جب بچی کی شادی ہو رہی ہے اس وقت سارا جہیز جمع کرنے کی، سارا جہیز بنانے کی آپ کے پاس استطاعت نہ ہو، تو آپ چند سالوں میں بچی کا جہیز اگر جمع کر رہے ہوں تو اس جہیز پر خمس نہیں ہوگا، بشرطے کہ وہ سامان کی صورت میں ہو. لیکن اگر وہ رقم کی صورت میں، یا رقم جیسی چیزوں کی صورت میں. رقم جیسی چیزیں کا مطلب کیا ہے؟ رقم جیسی چیزیں کیا ہیں؟ مثلا پرائز بانڈ، مثلا سیونگ سرٹیفکیٹ، مثلا گنی، مثلا سونے کے اوبارس، یہ ساری رقم جیسی چیزیں، یہ کیش جیسی چیزیں. اگر یہ چیزیں بنا کے رکھی تو اگرچہ گنی رکھی ہوئی ہے، سونا رکھا ہوا ہے، اور اسی سے سونے کے زیورات بنائے جائیں گے، مگر اگر زیورات بنا لیے گئے تو خمس نہیں ہوگا. اگر گنی کی صورت میں رکھا گیا، گولڈ بارز کی صورت میں رکھا گیا تو اس پر خمس ہوگا، اس لیے کہ یہ ایز گڈ ایز کیش ہے، یہ کیش کی طرح ہے. لہذا اگر رقم کی صورت میں ہے تو خمس دینا پڑے گا، سامان کی صورت میں ہے تو خمس نہیں ہوگا. اب آپ مجھ سے یہ سوال نہ کیجیے گا کہ مولانا سامان بنا کے کیا کریں گے، اگر ہم زیورات بناتے ہیں تو وہ تو آؤٹ آف ڈیٹ ہو جائیں گے، اس کا فیشن تو نکل جائے گا. اگر ہم کپڑے رکھیں گے تو ان کپڑوں کا اسٹائل تو بدل جائے گا، ان کا فیشن تو آؤٹ ہو جائے گا. یہ ساری چیزیں مجھے بھی پتا ہے کہ کپڑے اگر رکھے گئے تو کپڑوں کا فیشن ختم ہو جائے گا. اگر گولڈ کا زیور بنا لیا گیا تو زیور اتنی تیزی سے آج کل تو فیشن تبدیل ہو رہے ہیں، اور یہ بزنس کا طریقہ ہوتا ہے، جلدی جلدی فیشن تبدیل کرو تاکہ لوگ جلدی جلدی سامان خریدیں. لہذا زیورات اگر بنا کے رکھ لیے تو وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو جائیں گے، ایسا لگے گا کہ اسے دادی اما کے زیورات دے دیے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے. تو اب یہ ساری چیزیں موجود ہیں اپنے مقام پر کہ سامان اگر رکھیں گے تو قریب قریب سارا سامان آؤٹ ڈیٹڈ ہو جائے گا. پرفیوم اگر رکھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ جتنے سالوں میں جا کے شادی ہونے والی ہے پرفیوم کی خوشبو ہی ختم ہو جائے، خالی پانی ہی رہ جائیں گے. یہ عین ممکن، ایسا سب کچھ ہو سکتا ہے. مگر اس کے باوجود اسلام کا جو حکم ہے اس کے مطابق چلنا پڑتا ہے. اس کے پیچھے یقیناً فلسفی موجود ہے، وہ پورے مجتہدین نے جو اس سلسلے میں روایات جمع کی ہیں، قرآن کی آیات جمع کی ہیں، وہ ساری بیان کی جا سکتی ہیں. مگر مسئلہ یہ ہے کہ وہ ساری چیزیں سمجھنا اور سمجھانا، وہ ایک خود کئی تقاریر میں وہ ساری چیزیں بیان ہو سکتی ہیں. ہماری ذمہ داری ہے کہ مجتہد نے جو فتویٰ دے دیا ہے اس فتوے کے مطابق عمل کریں، اس لیے کہ مجتہد خود سمجھ رہا ہوتا ہے. آپ یہ نہ سمجھے کہ مجتہد کسی کوٹری میں بیٹھا ہے اس کو پتہ ہی نہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کوٹری سے باہر کیا ہو رہا ہے اس کو پتہ ہی نہیں. مجتہد کو سب پتا ہے کہ لوگوں کے رجحانات فیشن کی طرف کیسے ہیں، ان کو سب معلوم ہے کہ ماڈلز کیا کیا ڈیزائن کے کپڑے پہنتی ہیں اور کیا کیا ڈیزائن کے زیورات پہنتی ہیں، کس طرح سے ماڈلنگ ہوتی ہے، کس طرح سے یہ فیشن شوز ہوتے ہیں، ان کو سب معلوم ہوتا ہے. مگر اس کے باوجود وہ فتویٰ دے رہے ہوتے ہیں، اس وجہ کہ وہ فقط قرآن اور حدیث کو پیش نظر رکھتے ہیں، وہ نہ ماڈل کو پیش نظر رکھتے ہیں نہ ان کے زیورات کو پیش نظر رکھتے ہیں، وہ باقی کسی چیز کو پیش نظر نہیں رکھتے ہیں. لہذا خلاصہ مسئلے کا یہ بنے گا کہ اگر آپ نے سامان رکھا ہے تو خمس نہیں ہوگا، اگر رقم رکھی ہے تو خمس دینا پڑے گا. میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ کراچی کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، اس کے باوجود آپ کی توجہات یہاں پر مبذول ہے. اسی لیے ایک اور گزارش میں کروں گا کہ ایک مرتبہ باواز بلند صلوات پڑھیے ذرا. ایک شخص نے جس نے جوانی میں کئی روزے بغیر کسی وجہ کے چھوڑ دیے، جس کی گنتی بھی اس نے نہیں کی لیکن بعد میں اسے اس کا افسوس ہوا، تو اب وہ کیا کرے؟ اگر ایک روزے کا کفارہ 60 روزے تو اس طرح تو اس کی پوری زندگی روزوں میں گزر جائے گی، جبکہ وہ مالی کفارہ ادا نہیں کر سکتا. یہ صحیح ہے کہ عام طور پر جوانی میں اس طرح کی مسٹیکس ہوتی ہیں اور روزے انسان جان بوجھ کے چھوڑ دیتا ہے. خدا یاد ہی اس وقت آتا ہے جب نعمتیں کچھ چھن گئی تھی، اب طاقت باقی نہیں بچی تو اب خدا یاد آ رہا ہے، پیسہ ہاتھ میں نہیں بچا تو اب خدا یاد آ رہا ہے، صحت خراب ہو گئی تو اب خدا یاد. عام طور پر ایسا ہوتا ہے. مگر اس کو بھی آپ غنیمت سمجھیے، اس کو بھی آپ خدا کا فضل سمجھیے کہ ایسے موقع پر بھی خدا یاد آیا اور آپ نے خدا کے حکم کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کی. خدا کا فضل سمجھے واقعی، یعنی خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس عالم میں بھی پروردگار نے توفیق دی. اچھا اب کیا ہے، جان بوجھ کے روزے چھوڑ دیے لہذا ایک روزے کے بعد 60 روزے رکھنے پڑیں گے، طاقت نہیں، ایک روزہ ہی نہیں رکھ سکتے تو 60 روزے کہاں سے رکھیں گے، وہ تو جوانی میں پتہ نہیں رکھ سکتے تھے کہ نہیں رکھ سکتے تھے، تو بڑھاپے میں کہاں سے رکھ سکیں گے. تو اب اگر 60 روزے رکھنے کی طاقت نہیں ہے، حکم یہ ہوا کہ پھر ایک روزے کے بدلے 60 مسکین کو 3 پاؤں آٹا دو، اتنے پیسے بھی نہیں ہیں، اتنی استطاعت بھی نہیں ہے،
تو اب آخری صورت حال یہ ہے، جس شخص کے پاس روزوں کے کفارے دینے کے بھی پیسے نہ ہو، پیسے کا مطلب اتنے پیسے بھی نہ ہو کہ ان پیسوں سے آٹا خرید کر دے سکے. دیکھیے جو آپ نے بات لکھی ہے کہ کئی سال کے روزے چھوٹ گئے، اگر اتنے سالوں کے روزوں کا کفارہ آپ نہیں دے سکتے، ایک سال کے روزوں کا کفارہ دے سکتے ہیں، اتنا دینا واجب ہوگا. ایک سال کے روزوں کا کفارہ بھی نہیں دے سکتے، یعنی 30 روزوں کا کفارہ، ایک روزے کا کفارہ دے سکتے ہیں تو ایک روزے کا کفارہ بھی دینا واجب ہوگا. تو پہلے تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ جتنے روزوں کا کفارہ آپ دے سکتے ہیں اتنے روزوں کا دے دیجیے، چاہے وہ ایک روزہ ہی کیوں نہ ہو. ایک روزے کا کفارہ بھی آپ دے سکتے ہیں تو دے دیجیے، ہاں ایک روزے کا کفارہ دینے کی بھی طاقت نہیں ہے. تو ایسی صورت میں پھر غریبوں میں کچھ نہ کچھ صدقہ کر دیں. آپ کی استطاعت ابھی نہیں ہے، غریبوں میں کچھ نہ کچھ صدقہ کر دیں، مگر اس کے باوجود جب اگر آئندہ آپ کے پاس کوئی استطاعت آ جائے گی، پیسے آ جائیں گے، تو یہ کفارہ بہرحال آپ کو ادا کرنا پڑے گا. اور امام خمینی جیسے مجتہدین تو یہ فرماتے ہیں، بلکہ ان کے علاوہ بھی مجتہدین یہ فرماتے ہیں کہ اگر انسان کفارہ ادا کر کے نہ جائے تو وصیت کر کے جائے ورثہ کو کہ میرے ترکے میں سے اتنا کفارہ روزے کا ادا کر دیا جائے. جیسے کسی سے قرضہ لیا ہوتا ہے اور اس کی وصیت کرنا پڑتی ہے کہ میں نے فلاں سے اتنا قرضہ لیا تھا، تو باقاعدہ لکھ کے جانا پڑتا ہے یا ورثہ کو بتا کے جانا پڑتا ہے کہ فلاں فلاں افراد کو اتنا میرا قرضہ واپس کر دینا. اسی طرح سے امام خمینی جیسے مجتہد یہ فرماتے ہیں کہ روزے کے لیے باقاعدہ روزے کے کفارے کے لیے وصیت کر کے جائے کہ ان کفاروں کو میرے ترکے میں سے ادا کروا دیا جائے. یہ اتنا امپورٹنٹ واجب ہے کہ باقاعدہ جیسے انسان نماز چھوڑ کے جاتا ہے تو اس پر وصیت کرنا واجب ہوتی ہے، روزے چھوڑ کے جائے تو اس پر وصیت کرنا واجب ہوتی ہے، اسی طرح سے اگر کفارے چھوڑ کے جائے تو اس پر وصیت کرنا واجب ہے. اگرچہ وقت مکمل ہو گیا، مگر فقط آخری سوال ہے اور اس کا تعلق بھی بینک کے مسئلے سے ہے، لہذا آپ کی دلچسپی کا سبب بنے گا. اگر کوئی چیز کریڈٹ کارڈ پر خرید کر بینک سے انسٹالمنٹ ادا کروانا چاہیں تو کیا کروا سکتے ہیں؟ پرنسپل اماؤنٹ ہے 1,00,000 روپیہ، انٹرسٹ ہے 40,000 روپیہ، اور غالباً 36 مہینوں میں پیمنٹ کرنی ہے، اور 3,890 روپے تقریباً ہر مہینے پیمنٹ کرنے ہیں. تو اب خلاصہ یہ نکلا کہ ایک صاحب کے پاس کریڈٹ کارڈ ہے اور کریڈٹ کارڈ سے انہوں نے انسٹالمنٹ پر کوئی چیز لی ہے، اس چیز کی قیمت تقریباً 1,00,000 روپے، مگر چونکہ کریڈٹ کارڈ سے لی ہے لہذا کریڈٹ کارڈ کا انٹرسٹ پیمنٹ کرنا پڑے گا جو تقریباً 40,000 روپے کے قریب بن جائے گا. تو کیا اس طرح سے کریڈٹ کارڈ پر انسٹالمنٹ پر چیز دینا جائز ہے کہ جائز نہیں ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے پاس کون سی بینک کا کریڈٹ کارڈ ہے. اگر آپ کے پاس مسلمان پرائیویٹ بینک کا کریڈٹ کارڈ ہے، جیسے الحبیب کی بات ابھی آ گئی، دیکھیں الحبیب والے ہو سکتا ہے بہت سارے بیٹھے ہیں، نہ میری بات سن کے وہ ناراض ہو جائیں اور نہ میری بات سن کے وہ خوش ہو جائیں، یہ تو فقط چونکہ ایک مثال آ گئی ہے لہٰذا اس کا تذکرہ بار بار آ رہا ہے میری زبان پر، ورنہ اصل مسئلہ یہ کہ جتنے مسلمان پرائیویٹ بینک ہیں سب کا ایک ہی مسئلہ. مسئلہ کیا ہے کہ اگر مسلمان پرائیویٹ بینک ہے تو اس کا کریڈٹ کارڈ اس طرح سے استعمال کرنا جائز نہیں ہے کہ اس کو انٹرسٹ پیمنٹ کرنا پڑے گا. اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ ان بینکوں کا کریڈٹ کارڈ استعمال کرنا ہی جائز نہیں ہے، یہ نہیں، ان بینکوں کا بھی کریڈٹ کارڈ استعمال کرنا جائز ہے. یعنی الحبیب جیسی بینک کا بھی اگر کریڈٹ کارڈ آپ کے پاس ہے تو کوئی حرج نہیں، آپ استعمال کر سکتے ہیں، مگر جو بینکوں کا طریقہ کار ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ مثلا ایک مہینے کی چھوٹ ہوتی ہے، ایک مہینے تک مثلا آپ ان کا پیسہ استعمال کریں کوئی انٹرسٹ چارجز نہیں ہوں گے، اس کا انہوں نے پہلے سے کمیشن لے لیا ہوتا ہے یا جو اوپر سے پہلے سے ڈپازٹس ہوتی ہے وہ لے لی ہوتی ہے، لہٰذا ایک مہینے تک انہوں نے چھوٹ دی ہوتی ہے کہ آپ ان کا پیسہ استعمال کریں کوئی انٹرسٹ نہیں ہوگا. ہاں ایک مہینہ گزر جانے کے بعد جب 32واں دن آ جائے گا تو وہ مثلا ایک دن کا انٹرسٹ چارج کرنا شروع کر دیں، وہاں سے انٹرسٹ کا میٹر شروع ہو جائے گا. جہاں انٹرسٹ لگنا شروع ہو جائے بس وہاں سے ان کا کریڈٹ کارڈ استعمال کرنا جائز نہیں ہوگا. جب تک انٹرسٹ نہیں لگ رہا ان کا کریڈٹ کارڈ بھی استعمال کرنا بالکل جائز ہے. اور اس کے علاوہ بھی جو کریڈٹ کارڈ کے بہت سارے سسٹم ہوتے ہیں کہ وہ مختلف قسم کے چارجز پہلے سے لے لیتے ہیں کریڈٹ کارڈ کے حوالے سے، اور اس کے بعد ایک مہینے کے بجائے 6 مہینے کی سہولت دے دیتے ہیں، یا اس کے علاوہ دوسری فیسلٹیز دے دیتے ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ آپ پر انٹرسٹ تو نہیں لگے گا، بغیر انٹرسٹ کے آپ ہمارا کارڈ استعمال کریں، مگر اس کریڈٹ کارڈ پر آپ کو کمیشن پے کرنا پڑے گا، ہر مہینے آپ کو مثلا 3,000 کمیشن پے کرنا پڑے گا یا کریڈٹ کارڈ چارجز پے کرنا پڑے گا، ہر مہینے مثلا 3,000 کریڈٹ کارڈ چارجز پے کرنا پڑے گا، تو ایسی صورت میں یہ چارجز دینا جائز ہے، اور اس کے بعد جو وہ پیسہ استعمال کرنے کی اجازت دینا ہے وہ پیسہ استعمال کرنا بھی جائز ہے۔ تو کریڈٹ کارڈ کی جو مختلف آئٹمس اس وقت مارکیٹ میں بینک والوں نے پھینکی ہیں، اس میں تمام کے تمام کریڈٹ کارڈ استعمال کرنا حرام نہیں ہے، جہاں انٹرسٹ پے کرنا پڑے گا وہاں پر کریڈٹ کارڈ کا استعمال حرام ہو جائے گا، ورنہ باقی جتنے بھی انہوں نے پروڈکٹس مارکیٹ کو دی ہوئی ہیں وہ ساری پروڈکٹس استعمال کرنا صحیح ہو جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ خواتین میری بات نہ سمجھ رہی ہیں، میرے جملے بھی نہ سمجھ رہی ہیں، مگر کیا کروں کہ خواتین کریڈٹ کارڈ ابھی استعمال نہیں کرنی، وہ زمانہ ابھی نہیں آیا اتنا کہ کریڈٹ کارڈ خواتین استعمال کریں، اسی لیے میں مردوں کی لینگویج بول رہا ہوں، اور مرد اگر میری بات سمجھ جائیں تو کافی ہے۔ یہ ہو گئی بات مسلمان پرائیویٹ بینک، لیکن کریڈٹ کارڈ ان بینکوں کے پاس بھی، ان بینکوں نے بھی ایشو کیے ہوئے جن میں گورنمنٹ کا کچھ نہ کچھ شیئر ہے، ابھی گورنمنٹ کے شیئرز باقی ہیں نیشنلائز ڈی نیشنلائز کرنے کے بعد بھی، ایسے سارے بینکوں کے کریڈٹ کارڈ استعمال کرنا بالکل جائز ہے۔ اسی طرح سے نان مسلم بینکوں کے کریڈٹ کارڈ استعمال کرنا بالکل جائز ہے، جتنے بھی نان مسلم بینکس ہیں ان کے کریڈٹ کارڈ استعمال کرنا بالکل جائز ہے۔ بالکل جائز ہے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اگر ان کو انٹرسٹ پے کرنا پڑتا ہے تو وہ بھی جائز ہے، مگر انٹرسٹ کے نام سے نہیں۔ جو عام طور پر بینک کے مسائل میں ہر سال کچھ نہ کچھ بتاتا ہوں، خاص نیت آپ کو کرنا پڑے گی۔ آپ نے مثلا نان مسلم بینک کا کریڈٹ کارڈ لیا اور جو اصل اماؤنٹ تھا بینک کو پیمنٹ کر دیا، اور اس کے بعد بینک ہے لہذا وہ جس طرح سے کہ ہمارے یہاں کا طریقہ کار یعنی سیکیورٹی نظام کا، اس میں پولیس والے بڑے بدنام ہیں، اگر وہ پکڑ لیں تو کچھ دے دیے بغیر نہیں چھوڑیں گے۔ اس سے بھی بدتر نظام بینکوں کا ہے، یعنی بدتر نظام کا مطلب کیا ہے کہ اگر آپ نے اسے پیسہ لے لیا تو بغیر سود کے کسی صورت میں نہیں چھوڑیں گے، آپ سے سود ضرور وصول کریں گے۔ تو اب اگر فرض کیجیے کہ کریڈٹ کارڈ استعمال کر لیا، اصل رقم بھی آپ نے واپس کر دی، اب سود پیمنٹ کرنے کی باری آئی، تو آپ جو وہاں پر سود پیمنٹ کریں گے آپ کی نیت یہ ہوگی کہ بحالت مجبوری میں پیمنٹ کر رہا ہوں۔ اچھا آپ کہیں گے کہ سود تو ہمیشہ بحالت مجبوری پیمنٹ کیا جاتا ہے، نہیں ایسا نہیں، کچھ مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں آپ کو معلوم ہے کہ سامنے والے کو منافع ہو رہا ہے، منافع ہو رہا ہے، اگر اس منافع کا آپ کو علم ہو جائے تب بھی منافع کی رقم اس کو دینا پڑے گی، اگر اسے مال خریدنا، اگر آپ اسے مال خریدنا چاہتے ہیں تو اس کو منافع دینا پڑے گا، یعنی اگر آپ اس کو منافع نہ دیں تو یہ غصب ہو جائے گا، یہ ظلم ہو جائے گا۔ اگرچہ آپ کو معلوم ہے کہ اس نے منافع لیا ہے مگر اس کے باوجود اس کا منافع نہ دیں تو یہ ظلم ہو جائے گا، غصب ہو جائے گا۔ جبکہ اس کے مقابلے میں سود میں کیا ہے، آپ اگر اس کا سود پیمنٹ نہ کریں تو آپ کسی طرح کے گناہگار نہیں ہوں، آپ گناہگار نہیں ہوں، لہذا اب اگر آپ کو پیمنٹ کرنا پڑ رہا ہے تو آپ یہ سمجھے کہ بحالت مجبوری ان کو پیمنٹ کرنا پڑ رہا ہے، لہذا ہم پیمنٹ کر رہے ہیں۔ تو نان مسلم بینک کے سارے کریڈٹ کارڈ استعمال کرنا جائز ہو جائے گا، اگر وہ انٹرسٹ مانگ رہے ہیں تو انٹرسٹ پے کرنا بھی جائز ہو جائے گا، بحالت مجبوری ان کو پیمنٹ کرنا ہے۔ گورنمنٹ بینک ان کے کریڈٹ کارڈ استعمال کرنا بھی بالکل جائز ہے، اور ان کو بھی پیمنٹ کرنا پڑتا ہے تو پیمنٹ کرنے میں کوئی حرج نہیں، ان کے لیے بھی یہی نیت ہوگی کہ بحالت مجبوری ان کو پیمنٹ کیا جا رہا ہے، اصل رقم آپ نے پیمنٹ کر دی، اس کے بعد جتنا پیمنٹ کیا جا رہا ہے بحالت مجبوری ان کو پیمنٹ کرنا پڑ رہی ہے۔ تو دونوں بینکوں میں، نان مسلم بینک میں بھی اور گورنمنٹ یا سیمی گورنمنٹ جس میں گورنمنٹ کا شیئر ہو، ایسے بینکوں کے تمام کے کریڈٹ کارڈ استعمال کرنا بھی جائز ہے، اور اگر وہ لوگ انٹرسٹ مانگ رہے ہیں وہ لوگ اس کو انٹرسٹ کہیں گے مگر آپ اس کو انٹرسٹ نہیں سمجھیں گے کہ بھئی ہمیں زبردستی کچھ پیمنٹ کرنا پڑ رہا ہے لہٰذا ہم پیمنٹ کر رہے ہیں۔ اس طرح سے جو پیمنٹ کیا جائے گا اگرچہ وہ اس کو انٹرسٹ سمجھیں گے مگر اس کے باوجود اس طرح سے ان کا کریڈٹ کارڈ استعمال کرنا بالکل جائز ہے۔ ہاں پھر میں دوہرا دوں کہ اگر مسلمان پرائیویٹ پارٹی کا بینک ہے تو اس کے کریڈٹ کارڈ فقط اس صورت میں استعمال کرنا جائز ہوں گے جب آپ انٹرسٹ پے نہ کریں، جہاں انٹرسٹ پے کرنے کی باری آئے اس سے پہلے یا تو ان کو پیمنٹ کر دیجئے یا کریڈٹ کارڈ کو کینسل کروا دیجئے۔ انٹرسٹ مسلمان پرائیویٹ بینک والے کو پیمنٹ کرنا بالکل جائز نہیں ہے، یہی وہ سود ہے کہ جس کے متعلق مختلف قسم کی حدیثیں اور قرآن کی آیات آپ سنتے رہتے ہیں۔ کریڈٹ کارڈ کی حد تک مسئلہ بیان کرنے میں کافی تاخیر ہو گئی، اگرچہ میرے پاس اپنا موضوع بیان کرنے کے لیے بھی وقت کم تھا مگر یہاں کے سوالات کبھی کبھار اس قدر زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں کہ وہ اکثریت کو کام آنے والے سوالات ہوتے ہیں، لہذا اس بات کو پیش نظر رکھ کے میں نے تھوڑا سا آپ کا زیادہ ٹائم لے لیا. اب مختصر سی گفتگو آپ کے سامنے پیش کریں گے. با واجب بلند ایک مرتبہ صلوات پڑھیے. جو آیت مسلسل آپ کے سامنے پڑھی جا رہی ہے اسی آیت کے ذیل میں ایک حدیث اس قدر زیادہ آپ کے سامنے بیان ہو گئی کہ بظاہر ایسا لگا کہ پوری تقریر اسی حدیث کے حوالے سے. کون سی حدیث؟ جو رسول کی حدیث تھی, کل مولود یولد علی فطرۃ الاسلام. مگر اصل میں حقیقت میں یہ موضوع نہیں تھا, حقیقت میں موضوع دوسرا تھا. اور اس موضوع کو پھر دوبارہ مجھے آج تازہ کرنا پڑے گا. میں اپنے موضوع کا اسٹارٹ لے کے چلا تھا پاکیزگی نفس, کہ انسان کا نفس ماہ رمضان کا مہینہ بطور خاص ہوتا ہے جس میں طہارت نفس کا بہترین موقع انسان کو ملتا ہے. اب ایک معصوم کی روایت اتنی خوبصورت اتنی شاندار روایت ہے اس حوالے سے کہ نفس کے گندا ہونے اور نفس کے پاک ہونے دونوں کا تذکرہ اس روایت میں موجود ہے. دونوں باتیں معصوم نے اس روایت میں بیان کی اور بڑے خوبصورت انداز سے بہت پیاری مثال امام نے دی ہے. امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر یہاں تک کہ اگر اس روایت پر آپ غور کیجئے تو امام نے باقاعدہ یہاں تک بتایا کہ نفس گندا ہونا کس طرح سے شروع ہوتا ہے, سٹارٹ کیسے ہوتا ہے اور کمپلیٹ کیسے ہوتا ہے, مکمل نفس گندا کہاں جا کے ہو جاتا ہے, اور اسی طرح سے اس کی واشنگ کیسے ہوتی ہے, اس کی صفائی کیسے ہوتی ہے, اس کی تطہیر کیسے ہوتی ہے, اس کا بھی پروسیس امام نے باقاعدہ سمجھایا اور بہت پیاری مثال دی امام نے. امام فرماتے ہیں, اچھا امام سے اول تو یہ سوال کیا گیا تھا, وہ سوال کون سا تھا؟ قرآن کی آیت کے حوالے سے تھا کہ مولا اس کا کیا مطلب ہے؟ قرآن کی آیت کون سی؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم. اللہ نے ان کے دلوں پر, ان کی سماعت پر اور ان کی بصارت پر مہر لگا دی. مولا اس کا کیا مطلب ہے؟ کوئی مہر تو بظاہر نظر نہیں آ رہی کانوں پر, کوئی مہر تو بظاہر نظر نہیں آ رہی آنکھوں پر, کسی کی آنکھوں پر بھی نظر نہیں آ رہی. تو یہ قرآن کی آیت کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ نے ان کے قلوب پر, ان کی سماعت پر, ان کی بصارت پر مہر لگا دی. امام نے اب اس بات کو مثال دے کر سمجھایا اور یہ بالکل نفس کی غلاظت کا طریقہ بھی بتایا کہ نفس غلیظ کیسے ہوتا ہے اور نفس کی طہارت کا طریقہ بھی بتایا کہ نفس پھر پاک کیسے ہوتا ہے. اچھا امام نے اسٹارٹ کیسے لیا کہ دیکھو اصل بات یہ ہے کہ جب انسان کسی طرح کو وہ گناہ کرتا ہے, جیسے وہ گناہ کرتا ہے اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پیدا ہوتا ہے. یہ سیاہ نقطہ پیدا ہونے کا مطلب ہے کہ اب اس کا نفس اس نقطے کے برابر گندا ہو گیا, نقطے کے برابر گندگی لگ گئی ہے اس کے نفس. اب اگر فرض کی جگہ اس کو ندامت ہو گئی, اس نے توبہ کر لی, اگر ندامت ہو گئی اور توبہ کر لی تو یہ نقطہ پیدا ہوا تھا یہ بالکل کلین ہو جائے گا, یہ خود بخود صاف ہو جائے گا. ندامت ایسی چیز ہے, توبہ ایسی چیز ہے جو نفس کو پاک و پاکیزہ بنا دیتا ہے. مگر ندامت کا مطلب کیا ہے؟ کہ آئندہ نہ کرنے کا ارادہ ہو کہ آئندہ یہ والا گناہ نہیں ہوگا, یہ آئندہ غلطی نہیں ہوگی. لیکن اگر انسان لاپرواہی برتے اس کے کئی طریقے ہیں. ایک تو یہ کہ پرواہی نہ کرے کہ میں مجھ سے کوئی گناہ ہوا ہے, اس کی طرف توجہ ہی نہ دے کہ مجھ سے کوئی گناہ ہوا ہے, بالکل مکمل طور پر لاپرواہ ہو جائے. دوسرا یہ کہ لاپرواہ اس طرح سے نہ ہو بلکہ ایسا لاپرواہ ہو جیسے بہت سارے افراد دیکھتے ہیں آپ کہ بھائی یہ تو بہت چھوٹا سا گناہ ہے, یہ تو بہت چھوٹی سی بات ہے, بھائی شادی کی تقریب میں اتنا تو گانا ہونا چاہیے, بھائی شادی کی تقریب ہے تھوڑی سی تو مکس گیدرنگ ہو ہی جائے گی نا اس میں, اگر تھوڑی سی مکس گیدرنگ ہو جاتی ہے تو کیا فرق پڑ جاتا ہے. خصوصیت سے شادی کی مثال میں لے رہا ہوں مگر شادی کا معاملہ نہیں, یہ شادیوں کے علاوہ افطار پارٹی کا بھی معاملہ. ہاں افطار پارٹی میں گانا نہیں ہوگا مگر افطار پارٹی میں مکس گیدرنگ ضرور ہوگی, اور مکس گیدرنگ کے بعد جو پھٹے لگتے ہیں وہ بھی ضرور ہوتے ہیں, اس میں جو غیبت ہوتی ہے وہ بھی مجھ سے بہتر عورتیں جانتی ہیں. ایک دوسرے کے خاندانوں کے جو انچر پنچر ڈھیلے کیے جاتے ہیں وہ بھی آپ سب کے ذہنوں میں محفوظ. نام کیا ہے؟ افطار پارٹی. اسٹارٹ کیا ہے؟ افطار پارٹی. بھائی رمضان کے مہینے میں روزہ کھلوانے کا بڑا ثواب ہے, یہ دیکھیں اس شیطان کا طریقہ کہا دیکھیں کتنا خوبصورت طریقہ ہے, لایا ہے ثواب کے نام پہ گیر گیا کہ رمضان کے مہینے میں کسی مومن کو کھجور کی ایک پیشی دے دینا, ایک کھجور دے دینا, یہ اس مومن کے دل کو خوش کرنے والی بات ہے اور پروردگار یہاں اس کا اجر جنت ہے. تو ہم خالی ایک پیشی نہیں دے رہے ہیں, ہم تو پوری ٹرے لے کے جا رہے ہیں, اور خالی کھجور کی ٹرے لے کے نہیں جا رہے ہیں, وہ تکا بریانی بوٹی اور نہ جانے کیا کیا اس جانب سے اس جانب تک پورا دسترخوان سجا ہوا ہے. یعنی میٹھے سے لے کے کھٹے سے لے کے تیکھے سے لے کے پھیکے سے لے کے کوئی ڈش ایسی نہیں ہے جو موجود نہ ہو, ساری ڈشیں موجود ہیں, سب کچھ ہم نے کھلا پلا دیا. تو اب تو جنت کا سرٹیفکیٹ پکا پکا مل جانا چاہیے, مگر نہیں. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد جو ہوتا ہے اس میں انسان اسی طرح سے لاپرواہی برتتا ہے. ارے صاحب گھر کے افراد نہیں ہیں, تھوڑی بہت تو مس گیدرنگ ہو سکتی ہے. ارے تھوڑا بہت اگر کسی نامحرم کو ہاتھ لگ جائے تو کون سی ایسی قباحت ہے بھائی؟ ہمارے چچائی کی بیٹی ہے, ہمارے چچائی کی ہمارے ماموں ہی کی بیٹی ہے, اگر تھوڑا بہت, یہ بھی لاپرواہی کا ایک حصہ ہے. یاد رکھیے یہ لاپرواہی کا حصہ ہے. اور میں آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی مثال پیش کرنا چاہتا ہوں. اتنی لاپرواہی انسان کو کبھی کبھار کہاں تک لے جا سکتی ہے؟ لازمی نہیں کہ لے جائے, لیکن کبھی کبھار کہاں تک لے جا سکتی ہے؟ علامہ مجلسی نے حیات القلوب نام کی کتاب لکھی جس کی تین جلدیں ہیں. اس کی پہلی جلد میں یہ واقعہ لکھا ہے جس میں سارے انبیاء کا تذکرہ کیا ہے اور بنی اسرائیل کے کچھ عابدوں کا تذکرہ بھی کیا ہے. علامہ مجلسی حیات القلوب کی پہلی جلد, اس میں دیکھ لیجیے واقعہ. اور یہ واقعہ بہت مرتبہ پڑھا بھی گیا اور اسی لیے میں اس کو تفصیل سے پڑھ بھی نہیں رہا, فقط اشارے کر رہا ہوں. بنی اسرائیل کا اتنا مشہور عابد, اس قدر زبردست عبادت کرنے والا عابد, ایسا زبردست عابد کہ جو جنگل میں بیٹھ کر اپنی زندگی وقف کر چکا ہے عبادت کرنے کے لیے, اور وہ مستجاب الدعوی بن چکا ہے, یعنی اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے. تاریخ کی کتابیں اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو چند افراد ایسے ہیں کہ جن کے متعلق یہ کہا گیا کہ مستجاب الدعوی ہے, یعنی اگر یہ کوئی دعا کریں تو ضرور ان کی دعا قبول ہو جاتی ہے. اچھا اب ہوا کیا, مستجاب الدعوی جیسا انسان, یعنی پروردگار کے یہاں ایسا مقام ہے کہ کوئی دعا کرے خدا اس کی کسی دعا کو رد نہیں کرے گا, ہر دعا کو قبول کرے گا. ہوا کیا, قریبی ایک شہر تھا, اس کے فیملی میں ایک لڑکی بیمار پڑی, اس طرح سے بیمار پڑی کہ ڈاکٹر اس کا کوئی علاج نہیں کر سکے, حکیم اس کا کوئی علاج نہیں کر سکے. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے جب کوئی علاج نہ کر سکے تو ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے, ان کے لیے تعویذ اور دعا کی طرف بھاگنا پڑتا ہے. لوگ بھاگتے ہیں, اب وہ صحیح بھاگتے ہیں یا غلط بھاگتے ہیں وہ بات نہیں کر رہا میں, لیکن عام طور پر طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ جب ڈاکٹر مایوس کر دیں تو عام طور پر اس وقت لوگوں کو قرآن یاد آتا ہے, پھر دعائیں یاد آتی ہیں, پھر وظیفے یاد آتے ہیں. لہذا یہ خاندان بھی مایوس ہو گیا اور لڑکی کو لے کر اس عابد کے پاس پہنچا. جوان لڑکی ہے, بالکل جوان لڑکی ہے, اس عابد کے پاس پہنچا اور کہا کہ یہ ہماری بہن کو بیماری لگ گئی ہے, ڈاکٹروں نے جواب دے دیا اس کا کوئی علاج نہیں, آپ اس کے لیے دعا دیا. اس وقت وہ عبادت میں مصروف تھا, عبادت میں مشغول تھا, اس نے فقط اتنا کہا کہ میں اس وقت عبادت میں مشغول ہوں, اس لڑکی کو یہاں پر چھوڑو چلے جاؤ تم لوگ, جب بعد میں عبادت سے فارغ ہوں گا میں اس کے لیے دعا کروں گا. آپ بتائیے کوئی غلط بات کہی اس نے؟ بظاہر کوئی غلط بات نہیں کی اس نے, بھائی ساری زندگی جس نے عبادت کی ہے اور عبادت کے نام سے اتنا مشہور ہوا, اتنا مشہور ہوا کہ مستجاب الدعوی بن گیا ہے. اس کی دعا, اس کی دعا ہرگز رد نہیں ہو سکتی ہے. ایسا مستجاب الدعوی, بھلا ایسے آدمی پر اگر انسان بھروسہ نہ کرے تو کس پر بھروسہ کرے گا؟ لہذا لوگوں نے بھروسہ کیا. اچھا ٹھیک ہے, آپ عبادت میں مصروف ہیں, کوئی حرج نہیں, چھوڑ دیا لوگوں, وہاں چار پائی ڈال دی, چار پائی اس لڑکی کو لٹا دیا اور چلے گئے. کہا کہ جب یہ میں دعا کر لوں گا تو اس کے بعد تم لوگ آ جانا. اب ہوا کیا, یہاں سے اب شیطان کا کام شروع ہوتا ہے. اگر دیکھیں امام کو قول پھر یاد کیجیے, امام کیا فرماتے ہیں, اگر کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر, اس کے نفس پر ایک دھبا آ جاتا ہے, اگر وہ توبہ و ندامت کرے تو وہ دھبا صاف ہو جائے گا, اور اگر لاپرواہ ہو گیا تو لاپرواہی کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آہستہ آہستہ یہ بڑھتا چلا جائے گا. اور لاپرواہی کس طرح کی, یہ عابد ہے مگر اس کے باوجود اس نے لاپرواہی کیا کی, یہ لاپرواہی اسلام میں آج تک اس کی اجازت نہیں ہے کہ کسی ایسے مقام پر ایک مرد اور عورت جمع ہو جائیں جہاں ان دونوں کو کوئی دیکھنے والا نہ ہو. یاد رکھیے کسی ایسے مقام پر جہاں مرد اور عورت اس طرح سے جمع ہو جائیں کہ ان کو کوئی دیکھنے والا نہ ہو, ان کی طرف کوئی نگاہ کرنے والا نہ ہو, آج بھی اس کی اجازت نہیں ہے. مگر اس کے باوجود یہ گناہ کبیرہ نہیں ہے, گناہ ہے مگر اس کے باوجود یہ گناہ کبیرہ نہیں ہے. گناہ کبیرہ نہ ہونے کے باوجود بظاہر یہ بہت چھوٹا تھا, معمولی سا گناہ ہے, اور اسی معمولی سے گناہ سے شیطان کے داخل ہونے کا راستہ بن جاتا ہے. جب پرواہ نہیں کرتا انسان, ارے صاحب اتنی تو مکس گیدرنگ چلتی ہے, ارے صاحب اتنا سا گانا تو چلتا ہے, بس تھوڑا سا ہارٹ ٹچ ہو گیا تو کیا, یہی وہ راستہ ہوتا ہے جو شیطان کے دروازے کا راستہ کھل جاتا ہے. شیطان کے آنے کا راستہ یہی والا دروازہ ہوتا ہے. جب انسان معمولی سمجھتا ہے کہ تو معمولی سا گناہ, یہ تو بہت چھوٹا سا گناہ ہے, یہیں سے شیطان داخل ہو جاتا ہے. بس وہاں پر بھی یہی ہوا, وہیں سے شیطان داخل ہو گیا. جب عابد عبادت سے فارغ ہوا تو اس نے وہی کیا جو عام حالت میں ہوتا ہے کہ اکیلی لڑکی اگر انسان کو مل جائے تو کیا ہوتا ہے, وہی اس نے کیا. نتیجہ یہ نکلا کہ جب گناہ کر چکا تو اب اس کو بڑی ندامت ہوئی کہ یہ میں نے کیا کر دیا. جب ندامت ہوئی تو اب پورے معاشرے میں, سوسائٹی میں انتہائی متقی, انتہائی پرہیزگار شخص مشہور ہے. اس کی شہرت ایسی ہے کہ اتنا مشہور ہے کہ اس سے بڑا پرہیزگار عابد کوئی نہیں ہے, اور اس سے ایسا گناہ سرزد ہو گیا ہے تو لڑکی اگر بتا دی تو حشر کیا ہوگا, وہ خود جانتا تھا اس کا حشر. لہذا اب اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے کیا کرے کیا کرے. پہلا راستہ شیطان نے دکھایا کہ دیکھو اگر لڑکی یہاں تنہائی میں پڑی رہے گی تو کوئی فکر کی بات نہیں ہے, کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے, تم بہت بڑے عابد ہو, تم بہت بڑے متقی ہو, تم بہت بڑے پرہیزگار ہو. پہلا گناہ بہت چھوٹا سا گناہ تھا, بہت معمولی سا گناہ تھا جو شیطان نے کروایا, مگر اس کے بعد کا گناہ وہ اس سے بڑا گناہ, اور وہ گناہ کروا چکا تو اس کے بعد کا گناہ, پھر اس کو اور شیطان ڈائریکشن دکھاتا جا رہا ہے. کیا ہوگا, تمہیں یہ معاشرے والے چھوڑیں گے نہیں, سوسائٹی میں جو تمہارا نام و مرتبہ مقام ہے اعتبار سے سوسائٹی والے تمہیں کسی صورت میں معاف نہیں کریں گے. بچنے کا کیا راستہ ہے, تو بچنے کا ایک ہی راستہ ہے, اس عورت کو قتل کر دو, اس لڑکی کو قتل کر دو. اچھا اس لڑکی اس نے گلا گونڈا قتل کر دیا, قتل کرنے کے بعد کہاں ڈالیں, قتل کرنے کے بعد بتایا کہ فلاں جگہ پر جنگل میں لے جا کر اس کو دفن کر دو, کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. آج کی طرح کوئی کرمنل رپورٹ نکالنے والا اور تحقیق کرنے والے افراد تو اس زمانے میں ہوتا نہیں تھے کہ کرمنل رپورٹ سے باقاعدہ پتا چلایا جا سکے کہ کون آدمی کہاں پر دفن ہے, کس انداز سے, کس راستے سے چل کے گیا ہے. ایسی کوئی رپورٹ تو اس زمانے میں ہو نہیں سکتی تھی. لہٰذا قتل کر کے اس مقام پر دفن کر دیا. دفن کر دیا اس کے بعد کیا ہوا, وہ جب آئے انہوں نے پوچھا کہ کیا ہوا ہماری بہن کو, اس کا جواب کیا تھا, جواب یہ تھا کہ مجھے نہیں معلوم, میں نے تو اس کے لیے دعا کی تھی, وہ صحت یاب ہو گئی, ٹھیک ٹھاک ہو گئی اور چلی گئی, مجھے نہیں پتا کہاں چلی گئی. اب یہ لوگ حیران ہوئے, پھر بھی اس پر شبہ نہیں ہو رہا, پھر بھی اس پر کسی طرح کا شک نہیں ہو رہا, اس لیے کہ اتنا بڑا متقی پرہیزگار آدمی ہے کہ اس پر کسی طرح کا شبہ نہیں ہو سکتا. لہذا وہ جانے لگے اپنی بہن کو ڈھونڈنے لگے, مگر شیطان نے ان کو روکا, ارے کہاں جا رہے ہو, ذرا سنو تو صحیح, یہ صحیح بھی کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے, بھلا یہ کیسے غلط کہہ سکتا ہے, یہ تو اتنا متقی و پرہیزگار ہے. کہا یہ تو ظاہر میں تمہیں نظر آتا ہے کہ متقی و پرہیزگار ہے, معلوم ہے کہ اس نے تمہاری بہن کے ساتھ کیا کیا ہے, تمہاری بہن کے ساتھ اتنا بڑا گناہ کیا ہے, اور گناہ کرنے کے بعد فقط اسے چھوڑ نہیں دیا, گناہ کرنے کے بعد تمہاری بہن کو قتل کر دیا. کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا, ہم مان ہی سکتے تمہاری بات, پہلے صورت میں تو یقین نہیں آتا انسان کو کہ یہ والا آدمی اس طرح کا کام کر سکتا ہے, یقین ہی نہیں آیا. کہا اگر تمہیں یقین نہیں آتا میں تمہیں بتاتا ہوں, تم فنا جگہ پر جاؤ, زمین کھودو, تمہاری بہن وہاں پر دفن ہے, تمہیں مل جائے گی. یہی شیطان کا کام ہوتا ہے, وہ باقاعدہ راستے بتاتا ہے بھڑوانے کے, لوگوں کو مزید گناہ میں مبتلا کروانے کے. اب تو ان کے لیے بالکل آسان ہو گیا, چیک کرنے کا اب کوئی پرابلم ہی نہیں رہا. لہٰذا جا کے چیک کیا, پتا چلا کہ واقعی بہن کو قتل کر دیا ہے, وہاں پر دفن کر دیا ہے. اب اس کے بعد کیا حاصل ہوگا, ظاہر ہے کہ معاشرے والوں کو پتا چلا, لوگوں کو پتا چلا, وہاں کے سیکیورٹی کے افراد کو پتا چلا, بادشاہ کو پتا چلا, نتیجہ نہیں کہا کہ جو سب کے سب احترام کر رہے تھے وہ سب کے سب اس پہ لعنت بنامت کرنے لگے, پتھر مارنے لگے, خالی پتھر نہیں مارنے لگے. بادشاہ کی طرف سے آرڈر ہوا کہ ایسا بڑا جرم کرنے والے کی سزا تو یہی ہونی چاہیے کہ اس کو سر عام پھانسی دی جانی چاہیے. لہٰذا سر عام پھانسی دینے کا اعلان ہو گیا, سر عام پھانسی پر اس کو لٹکا بھی دیا گیا, اس کے گلے میں پھندا بھی ڈال دیا گیا. اب جب پھندا ڈال دیا گیا تو دیکھنے والا سارا مجمع موجود ہے, پورا مجمع دیکھ رہا ہے, گلے میں پھندا پڑا ہوا ہے, اور وہیں وہ شیطان بھی موجود ہے. اور شیطان تو پہچان لیا جاتا ہے, وہ تو رسول کی محفل میں بھی پہچان لیا جاتا تھا, وہ الگ بات ہے کہ اللہ کے رسول کبھی بتاتے نہیں تھے, اور رسول کی محفل میں عام لوگ بھی پہچان دیا کرتے تھے. الگ یہ الگ مسئلہ ہے کہ بار بار کبھی کبھار سوال بھی کیا جاتا تھا, یعنی حذیفہ یمانی سے باقاعدہ کبھی کبھی سوال بھی کیا جاتا تھا کہ بتاؤ رسول نے میرا نام تو اس فہرست میں شامل نہیں کیا. جانتے ہیں لوگ, سمجھتے ہیں ان باتوں کو, لہذا ان کو پہچاننا کوئی مشکل کام نہیں ہوتا. لہذا پوچھا گیا, شیطان کو پہچان دیا اس نے, شیطان نے کہا میں دیکھو تمہیں اب بھی اس منزل سے بھی اس فندے سے بھی میں تمہیں بچا سکتا ہوں. کہ وہ کیسے, کہ تم مجھے سجدہ کرو میں تمہیں بچا لوں گا. اب اس کے ذہن میں آیا کہ میرے پاس یہ آخری راستہ ہی ہے, اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. کل میں نے آپ کے سامنے گزارش کی تھی کہ دیکھیے یاد رکھیے, اگر کسی نہ کی تکلیف ہو جاتی ہے, کسی نہ کی پریشانی ہو جاتی ہے, کیسے پرابلم میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے, کائنات میں پروردگار کے علاوہ کوئی در ہے ہی نہیں, کہ انسان اس در کی طرف رجوع کرے. یہ یاد رکھ لیجیے، اپنے ذہن میں یہ بات اچھی طرح سے بٹھا لیجیے کہ ایسی ہی پریشانی ہو جائے گھوم کے پھر پروردگار کی بارگاہ میں جانا، اور کوئی در نہیں. اگر انسان یہ سوچے کہ کسی مرحلے پر شیطان اس کی مدد کرے گا تو یہی اس کی سب سے بڑی بلنڈر، یہی اس کی سب سے بڑی مسٹیک. اس نے یہ سمجھا کہ میری زندگی کا خاتمہ ہونے والا ہے، ابھی میں شیطان سے مدد لے لیتا ہوں، بعد میں اس کو خدا حافظ کہہ دوں گا، بعد میں پھر خدا کی عبادت کروں گا، پھر توبہ کر لوں گا. یہاں مدد لینے کا مطلب کیا تھا؟ شیطان کہہ رہا ہے کہ مجھے سجدہ کرو اور تمہاری جان چھوٹ جائے گی، میں راستہ نکالوں گا، مجھے معلوم ہے تمہیں کیسے بچانا. اس نے شیطان کو سجدہ کیا، اس نے شیطان کو سجدہ کیا، اس نے وہاں خدا حافظ کا، شیطان نے اس کو خدا حافظ کا، اور وہاں پھانسی کا پندہ اوپر کھینچ لیا گیا، اس کی زندگی کا خاتمہ ہو گیا. اب ذرا سا غور کیجیے اس واقعہ، آپ نے ہو سکتا ہے کہ واقعہ پہلے سنا ہو بلکہ بارہ سنا ہو، ذرا غور کیجیے اسٹارٹ کیسے لیا شیطان نے، بالکل چھوٹے گناہ سے جس میں انسان عام طور پر لاپرواہی برتتا ہے. عام انسان بڑی آسانی سے لاپرواہی برتتا ہے، ارے صاحب ایسا تو ہو جاتا ہے بھائی، ہم کبھی داڑھی رکھتے ہیں کبھی منڈوا دیتے ہیں، بھائی اتنا تو چل جاتا ہے. داڑھی رکھنا کوئی، داڑھی منڈوانا کوئی گناہ نہیں، کبیرہ تو نہیں ہے نا، چھوٹا سا گناہ ہے، وہ کبھی ہو جاتا ہے پھر داڑھی رکھ لیتے ہیں. یہ مکس گیدرنگ کی بات آپ نے سن لی، یہ گانوں کی بات آپ نے سن لی، یہ نامحرم کے ساتھ ہاتھ لگانا اور ٹچ کرنا اس کی بات آپ نے سن لی، اسی طرح سے حرام کھانے کی بات. بھائی اگر ہم نے دکان کھول کے رکھی ہے، تھوڑا سا اگر تھوڑا سا حرام مل گیا تو بھائی اتنا تو چلتا ہے، آج کل کوئی بزنس ہو ہی نہیں سکتا. ہم تو بڑی دیانتداری سے بزنس کرتے ہیں، ہمارے بزنس میں کسی طرح کی گڑبڑ نہیں ہوتی. ہاں کبھی کبھار اگر جھوٹ بول لیا تھا تو تھوڑا سا جھوٹ تو آ ہی جاتا نا، اتنا تو پروردگار معاف کرے گا نا. یہ جو یہ والی مینٹیلٹی ہے کہ لاپرواہی کی وجہ سے انسان اس طرح سے گناہ میں مبتلا ہوتا ہے، یہ سمجھ لیجیے کہ یہ جو اس طرح سے گناہ میں مبتلا ہوتا ہے یہی شیطان کے لیے دروازہ کھول دیا. اگر کسی مجرم کے بارے میں پتا چل جائے، یعنی فرض کیجئے کہ ہمارا مکان، ہمارا فلیٹ اس طرح سے ہر اعتبار سے سیکیور ہے کہ چوکیدار بھی ہیں، گارڈ بھی ہیں، سب کچھ وہاں موجود ہے. فرض کیجئے کہ کسی طرح سے ایک ڈاکو ہمارے یہاں جمپ کر کے آ جاتا ہے، اس نے کسی اور جگہ ڈاکہ ڈالا ہے، چار بلڈنگ، پانچ بلڈنگ، دس بلڈنگ پیچھے ڈاکہ ڈالا ہے، وہاں سے کودتے 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 ہمارے فلیٹ میں آ گیا. اگر وہ ہمارے فلیٹ میں آ گیا، ہمارے گھر میں آ گیا، اور ہمارے گھر میں ٹھہرا گیا نہیں، وہ سارے گھروں میں ٹھہرا نہیں ہے، ہمارے گھر میں بھی ٹھہرا گیا نہیں، ٹھہرے گا نہیں، آگے جائے گا، مگر ہمارے گھر میں آ جانا کیا کوئی اس کو برداشت کرے گا؟ کچھ کرنے والا نہیں ہے، وہ ڈاکہ نہیں ڈالے گا، وہ کسی کو قتل نہیں کرے گا، اسے تو اور آگے بھاگنا ہے، اس کے پیچھے پولیس لگے گی، وہ تو اور آگے بھاگنا چاہتا، مگر کیا اتنی دیر بھی کوئی شخص اپنے گھر میں کسی ڈاکو کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے اس کو موقع ملے کہ وہ اگلے مکان میں جا سکے؟ اتنی دیر بھی کوئی شخص کسی عام ڈاکو کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہے؟ نہیں. آپ میں سے ہر شخص کہے گا نہیں، اس کی اجازت تو نہیں دے سکتے. تو جب ایک چھوٹے ڈاکو کو اجازت نہیں ہو سکتی ہے کہ تھوڑی دیر آپ کے گھر میں آپ اپنے قدم رکھے، تو شیطان کے لیے دروازہ ہم خود کھول کے بیٹھ جائیں کہ بھائی اتنا تو چلتا ہے، یہ تو گزارا ہو جاتا ہے، اتنی تو چیز معاف ہونا چاہیے. یہ خالی ہے نہیں، شیطان کے لیے دروازہ کھول دیں. جہاں شیطان اندر داخل ہو گیا تو آپ دیکھیں ایک کے بعد ایک کیسا بڑا گناہ ہوتا چلا گیا. پہلے نامحرم کے ساتھ خلوت، یہ معمولی سا گناہ تھا، اس کے بعد کون سا گناہ؟ زنا، یہ گناہ کبیرہ. اس کے بعد کون سا گناہ؟ جھوٹ، نہیں، اس کے بعد قتل. زنا کے بعد قتل، یہ زنا سے بھی بڑا گناہ ہے، قتل زنا سے بھی بڑا گناہ ہے. اس کے بعد کون سا گناہ؟ اس کے بعد جھوٹ، جو اس کے بھائی آئے ان کے سامنے اس نے جھوٹ بولا، یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے. ہو سکتا ہے آپ حیران ہو میری بات سن کے کہ کیا جھوٹ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے؟ جی ہاں، یعنی جو روایتیں آئی ہیں اس سلسلے کی، اگر کبھی موقع ہوا تو اس کو بیان کروں گا میں، جھوٹ کو معمولی گناہ نہ سمجھیے، اس سے بھی بڑا گناہ. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد پھانسی کے پھندے پہ لٹک گیا. آخر میں گناہ کون سا ہے؟ اس نے شیطان کو سجدہ کیا، اور یہ آخری گناہ ایسا ہے کہ یہ دین اپنے دین سے خارج ہو گیا بالکل. اسٹارٹ کہاں سے ہوا تھا؟ بہت معمولی سے گناہ سے. اختتام کہاں پر ہوا؟ سب سے بدترین گناہ سے. اس لیے کہ اب تو شیطان کا دروازہ کھل گیا، اور جہاں شیطان کا دروازہ کھل جائے وہاں پھر ایک کے بعد ایک گناہ ہونے شروع ہو جاتے ہیں. لہذا اپنے نفس کو گندا ہونے سے بچانے کے لیے طریقہ کار یہ اختیار کرنا پڑے گا کہ چھوٹے گناہ سے بھی انسان بچتا رہے، چھوٹے گناہ کو بھی انسان اپنے قریب نہ آنے دے، معمولی نہ سمجھے. لاپرواہی نہ برتے کسی صورت میں. اگر اس طرح سے ہوا تو عین ممکن ہے کہ رفتہ رفتہ انسان آگے بڑھتا چلا جائے. عزیزان محترم، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جتنے بڑے بڑے گناہگار ہیں یہ ایک دم اتنے بڑے گناہگار بن گئے؟ یہ فرعون جو جس کا تذکرہ قرآن میں پروردگار نے کیا ہے، یہ ایک دم اتنا بڑا گناہگار بن گیا؟ یہ نمرود ایک دم سے کیا اپنی خدائی کا اعلان کر دیتا ہے، ایک دم سے یہ اپنا پروردگار بن بیٹھا تھا؟ نہیں، ایسا نہیں ہوا. یزید آپ کیا سمجھتے ہیں ایک دم سے اس نے اعلان کر دیا تھا جب جیسا میں کہوں گا ویسا ہوگا؟ نہیں، رفتہ رفتہ اس منزل پہ پہنچا تھا. اور رفتہ رفتہ پہنچا تھا وہ بھی کیسے؟ اسلامی عبادتوں کا سہارا لے کر، ڈرتے ڈرتے کہ کہیں لوگ ایک دم میرے مخالف نہ بن جائیں. یعنی شیطان نے اس کو راستہ دکھایا، تو کس طرح کا راستہ دکھایا؟ کہ وہ عبادتیں بھی انجام دے رہا تھا. امام خمینی نے محرم کے مہینوں میں کچھ خطبات دیے تھے، ان خطبات میں سے خطبے میں خاص امام خمینی نے اس کا تذکرہ کیا تھا. کیا آپ کیا سمجھتے تھے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں یزید نماز نہیں پڑھتا تھا؟ ارے نماز پڑھنے کی بات چھوڑیے، آگے بڑھ کے محراب میں کھڑے ہو کے نماز پڑھاتا تھا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یزید وعظ و نصیحت کی باتیں نہیں سنتا تھا، قرآن و حدیث کی باتیں نہیں سنتا تھا؟ سننا تو چھوڑیے، وہ ممبر پر بیٹھ کے بیان کرتا تھا، قرآن بیان کرتا تھا، حدیث بیان کرتا تھا. آپ کیا سمجھتے ہیں بتائے کیا ایک دم لوگوں مسلمانوں کے سامنے علل اعلان خانہ کعبہ کی دیوار پر کھڑے ہو کے وہ شراب پیتا تھا؟ نہیں، شراب پیتے ہوئے بھی ڈرتا تھا، گھر کے اندر جا کے شراب پیتا تھا، اپنے محل میں شراب پیتا تھا. تو سہارا اس نے ساری عبادتوں کا لیا تھا، اسلامی تعلیمات کا لیا تھا، اور آہستہ آہستہ کس منزل پر پہنچ گیا؟ آہستہ آہستہ جا کر اس نے اپنی زبان سے، چاہے وہ شراب کے نشے میں گئی، اپنی زبان سے ایسی بات کہہ دی کہ جس سے رسالت کا بھی انکار ہو گیا، قیامت کا بھی انکار ہو گیا. اور رفتہ رفتہ اسی منزل پر پہنچتا ہے انسان. اور یہی وہ بات تھی کہ جو امام کو زیادہ غمگین کر رہی تھی، زیادہ دکھ پہنچا رہی تھی، کہ مجھ جیسے شخص سے بیعت مانگی جا رہی ہے، مجھ جیسے شخص سے بیعت لی جا رہی ہے، اسی کا امام کو زیادہ دکھ تھا. اور امام کو جملہ کہنا پڑا تھا کہ فعل الاسلام السلام، اگر ایسے شخص کے ہاتھ میں اسلام ہے تو ایسے اسلام پر سلام، مگر جو قربانیاں دینا پڑیں وہ قربانیاں کیسی تھیں؟ آخری منزل پر جب رخصت ہونے کے لیے خیمے میں آئے تھے امام، تو بیویوں کو سلام کیا تھا، اپنی بیٹیوں کو سلام کیا تھا، اپنی بہنوں کو سلام کیا تھا، یہاں تک کہ کنیزوں کو سلام کیا تھا، ہر بیوی کے شہید کو سلام کیا تھا، ان ساری عورتوں کو سلام کیا تھا کہ جن کے شوہر، جن کے بیٹے، جن کے بھائی حسین کی نصرت میں کام آ گئے تھے، ہر ایک کو امام نے سلام کیا. مگر سب کو سلام کرنے کے بعد آخر میں کچھ گفتگو اپنی بہن زینب سے کی تھی، زینب کو کچھ وصیتیں کی تھی، اور زینب نے بھی ان وصیتوں کو بڑے غور سے سنا اور بعد میں عمل کیا. بہن زینب، میں جا رہا ہوں، اب میرے بچے تمہارے سپرد ہیں، اب میرے بچوں کی حفاظت تمہارے ذمہ ہے. زینب نے بچوں کی حفاظت کی، مختلف قسم کی وصیتیں کی، مگر جب وصیت کرتے کرتے ایک منزل ایسی آ گئی کہ بھائی نے بہن کو کہا کہ خدا حافظ بہن، اب میں جا رہا ہوں. یہ خدا حافظ کہہ کے جیسے بھائی باہر نکلنے لگا، ایک مرتبہ زینب نے روک لیا کہ نہیں بھائی، نہیں، ابھی تم نے اپنی جانب سے وصیتیں مکمل کی، ابھی میری وصیتیں پوری نہیں ہوئی، میں نے وصیتوں پر پورا عمل نہیں کیا، ذرا میرے قریب آؤ. حسین قریب آ گئے، کہا نہیں اور قریب آؤ میرے، حسین ذرا اور قریب آ گئے. جب حسین قریب آ گئے تو ایک مرتبہ بھائی کے گلے پر زینب نے بوسہ لے لیا، جیسے ہی بھائی کے گلے پر بوسا لیا، حسین کے لیے بھی یہ منظر نیا تھا۔ ایک مرتبہ حسین نے حیران ہو کے سوال کیا، بہن زینب یہ تم نے کیا کیا؟ کہا تمہیں معلوم نہیں ہے، ارے جب میری ماں اس دنیا سے جا رہی تھی، جب میری ماں اس دنیا سے کوچ کر رہی تھی، تو اس وقت مجھے سارا منظر ماں نے پیش کیا تھا اور یہ وصیت کی تھی کہ جب میرا لال تمہیں آخری خدا حافظ کرنے کے لیے آئے تو آخری بوسا میری جانب سے دینا، یہ میری تم کو وصیت ہے۔ لہذا بھائی حسین، یہ ماں کی وصیت پر میں نے عمل کیا ہے، بس ماں کی وصیت کا سننا تھا۔ کہ ایک مرتبہ حسین کو بھی ماں کی وصیت یاد آ گئی، کہ اچھا تم نے اپنی ماں کی وصیت پر عمل کیا ہے، مجھے بھی اپنی ماں کی وصیت پر عمل کرنا ہے۔ ذرا اپنے بازوؤں سے ردا تو ہٹاؤ، ذرا اپنے بازوؤں سے چادر تو ہٹاؤ۔ زینب نے چادر کو ہٹایا، اب بھائی نے آگے بڑھ کے بہن کے بازوؤں کے بوسے لے لیے۔ جیسے ہی حسین نے بازوؤں کے بوسے لیے، ایک مرتبہ زینب نے سوال کیا، بھائی آپ نے کیا کیا؟ کہ جیسے تم نے ماں کی وصیت پر عمل کیا تھا، ایسے میں نے ماں کی وصیت پر عمل کیا ہے۔ ماں نے وصیت کی تھی کہ جب تم چلے جاؤ گے تو میری بیٹی کے ہاتھ میں بازو، میری بیٹی کے بازوؤں میں رسن باندھے جائیں گے، اس کی چادر چھینی جائے گی، لہذا آخری ملاقات میں میری زینب کے بازو کے بوسے لینا اور میری جانب سے کہنا کہ یہ میری ماں کی وصیت تھی، لہذا میں نے ماں کی وصیت پر عمل کی۔
علی لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارا تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ، ہمارے اس قلیل سے توسل کو قبول فرما۔ پروردگارا ہمیں علوم آل محمد سیکھنے کی توفیق عطا فرما، ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ خداوندہ ہمارے اعمال کو ایسا بنا دے کہ زمانے کا امام خوش ہو جائے۔ پروردگارا ان تمام گناہوں سے، ان تمام خطاؤں سے بچنے کی توفیق عطا فرما کہ جس سے زمانے کا امام ناراض ہو جاتا ہو۔ خداوندہ ماہ سیام کا مہینہ ہے، ماہ رمضان کا مہینہ بخششوں کا مہینہ ہے، خداوندہ ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے تمام گناہوں کی بخشش فرما، انہیں جوار الین میں جگہ عطا فرما، ہم سب کے بھی تمام سابقہ گناہوں کی مغفرت فرما، مستقبل میں بھی گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارا ہم سب کو امام کے آوان و انصار میں شامل فرما اور حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ایک مومن محمد علی علیل ہیں، ان کے لیے بھی دعائیں کی اپیل کی گئی ہے۔ خداوندہ تجھے چہار نما سبین کا واسطہ، بیمار کربلا کا واسطہ، اس مومن کو جلد جلد شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ ایک سورہ فاتحہ کی التماس ہے۔ غلام حسین عبدالحسین، عبدالحسین جعفر علی واڑی والا، عارف علی راشد، محمد حسین علی محمد دودھ والا، شہید فضل عباس لاخانی، حاجی فدا حسین غلام حسین بھوجانی، حسین علی جعفر علی، حسینہ بائی ابراہیم، حسینہ بانو ابراہیم، جعفر علی، علاؤالدین، گل بانو محمد علی، فاطمہ بائی حبیب علی، قمر عباس پیار علی، خیر النساء بنت غلام حسین حافظ، زہرا بانو نظر علی، شہید ڈاکٹر محمد حسین دیوجانی، فدا حسین رجب علی اسماعیل، علاؤالدین بھائی دیوجانی، نور بانو بھائی حاجی کرم علی، مریم بھائی مولدین جعفر، محمد علی سندر جی، اصغر علی پیر بھائی، حسن علی وال جی، عبد الخالق نجوانی، شیر بانو بھائی ماؤ جی، محسن غلام عباس، جعفر علی ماؤ جی، صغرا بھائی حسن علی وال جی، معصومہ بھائی محمد علی سندر جی، شیر بانو بھائی اعلی رکھا، اور آپ تمام کے مرحومین کے لیے ایک سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع بيننا وبينهم بالخيرات، إنك مجيب الدعوات، إنك على كل شيء قدير، برحمتك يا أرحم الراحمين۔